السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس آج منگل سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ اجلاس ورچوئل ہوگا، جس کے دوران بعض رہنماؤں کے پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب سنائے جائیں گے. پیر کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 75واں اجلاس کے سلسلے میں تعارفی سیشن ہوا. تاہم آج سے باضابطہ طور پر مرکزی ایونٹس شروع ہو رہے ہیں، جس کے دوران تمام 193 رکن ملکوں کے نمائندوں کی تقاریر ہوں گی. رواں برس ہونے والا اجلاس چونکہ آن لائن ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم سے کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں اقدامات زیر غور آنے کا امکان ہے. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مختلف ملکوں نے اپنے سفیر یا نمائندے نہیں بھیجے، البتہ ان کی جگہ بڑی تعداد میں ملکوں کے سربراہان ورچوئل اجلاس سے خطاب کریں گے. منگل کو جن رہنماؤں کے خطاب متوقع ہیں، ان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برازیل کے صدر بولسونارو، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن شامل ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ آج بھی اس حق کے منتظر ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے جموں و کشمیر سے متعلق بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. حکومتی، اتحادی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہوں اور وفاقی وزراء کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک مشترکہ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ عمل نہیں ہے. فوجی قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں ملوث نہ کرنے کی بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مبینہ طور پر فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنے کو کہا تھا. دوحا میں افغان امن مذاکرات کے لیے رابطہ ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے آغاز کے لیے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری کہتی ہیں کہ افغان حکومت کی ٹیم مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. افغان صحافی اور تجزیہ کار سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں اختلافات قائم ہیں. ان کے مطابق طالبان کا اصرار ہے کہ ان کی لڑائی کو جہاد کا نام دیا جائے، جبکہ افغان حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. سمی یوسف زئی کا مزید کہنا تھا کہ یہ اختلافات شدید نوعیت کے نہیں ہیں اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ انہیں جلد دور کر لیا جائے گا. دریاسنا طالبان کی طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے تیز ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارکزئی کہتی ہیں کہ امن بات چیت اور حملے ایک ساتھ جاری نہیں رکھے جا سکتے. وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان کا کہنا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 6 ماہ میں 7,000 حملے کیے ہیں، جن سے بقول ان کے ملک بھر میں 3,500 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. بھارتی پارلیمنٹ میں زرعی بلوں کی منظوری اور حزب اختلاف کے راجیہ سبھا کے 8 ارکان کی معطلی کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ٹکراؤ جاری ہے. اپوزیشن کی جانب سے مذکورہ بلوں کو کسان مخالف قرار دیا جا رہا ہے. اتوار کے روز ایوان بالا راجیہ سبھا میں سوتی ووٹوں سے ان بلوں کی منظوری کے خلاف حزب اختلاف کے ارکان نے ہنگامہ کیا تھا، جس پر کاروائی کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے چیئرمین نے 8 اپوزیشن ارکان کو پورے مانسون اجلاس تک کے لیے معطل کر دیا ہے. حزب اختلاف نے اسے جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ان زرعی بلوں کی منظوری کے بعد زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پیش خدمت ہے پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری, اور آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان کی تفصیلات. سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو 10 روز کے نوٹس کی, اور یہ کہ کیا واقعی حکومت اپوزیشن کا دباؤ محسوس کرے گی. پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس کی تاریخ میں یہ پہلا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے جس میں سربراہان حکومت و مملکت نیو یارک نہیں آئیں گے اور اپنے اپنے ملکوں ہی سے آن لائن خطاب کریں گے. اس صورتحال کے مضمرات کیا ہوں گے, اور آخر میں افغانستان کا امن جس کے لیے دوحہ میں ایک ہفتے سے زیادہ عرصے میں اب تک فریقین بین الافغان بات چیت کے ایجنڈے پر بھی رضامند نہیں ہو سکے ہیں جبکہ افغانستان میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں گے یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو اب چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے جس میں حکومت کو 10 دن کا نوٹس دیا گیا ہے, اور بصورت دیگر اس کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکی دی گئی ہے. اس اجلاس سے پاکستان مسلم لیگ کے رہنما نواز شریف نے جو لندن میں خطاب کیا ہے ٹیلی فون پر, اور انہوں نے اپنے خطاب میں اسٹیبلشمنٹ کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا ہے اور فوج کی سیاسی اور حکومتی معاملات میں مداخلت کو ملکی مسائل کی بنیاد قرار دیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر حسن عسکری صاحب, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری, اور پی ٹی آئی کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر فردوس شمیم نقوی کو. آغاز کروں گا پروفیسر حسن عسکری آپ سے. پروفیسر حسن عسکری صاحب, یہ فرمائیے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے اور اس نے حکومت کو جو 10 دن کا نوٹس دیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت تو کسی دباؤ میں آئے گی, اور کیا لوگ ریسپونڈ کریں گے؟
دیکھیے, جو یہ فیصلہ ہوا ہے فی الحال تو ایک میٹنگ کا فیصلہ ہے. اس کو ہم بھی جامع پہنانا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا چیلنج ہوگا, کیونکہ اگر تو یہ چند مہینوں کے بعد ایک دو دن کا احتجاج کرتے ہیں اس کو تو حکومت کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. حکومت کو تو فرق اس وقت پڑتا ہے جب ایک طویل عرصہ کے لیے ایسا سسٹینڈ ایجوکیشن ہو کہ حکومت جو ہے ملک میں کام کرنے پہ قادر ہو جائے, تب تو وہ فرق پڑتا ہے. جس کے فی الحال ہمیں امکانات نظر نہیں آتے, کیونکہ ان میں جہاں یونٹی ہے ان میں کچھ ڈفرینسز بھی ہے, جو باتیں کی گئی ہیں ان کو یہ کس حد تک آفتی جامع جو ہے وہ پہنا جو ہے وہ سکیں گے. فی الحال جو یہ کنونشن ہوئی ہے یا کانفرنس ہوئی ہے اس کی کامیابی کی بنیاد پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فالو اپ سٹیپس ہیں ان میں بھی کامیابی ہوگی. ہر سٹیپ کو علیحدہ علیحدہ آپ کو جج کرنا ہوگا.
نواز شریف صاحب نے جو ایڈریس کیا ہے ٹیلی لنک پر, اس میں انہوں نے فوج پر کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج کی سیاسی اور حکومتی معاملات میں مداخلت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف واقعی کھڑی ہو رہی ہے؟
دیکھیے, نواز شریف صاحب کچھ عرصہ سے کنفرنٹیشن کی پالیسی پہ چل رہے ہیں, اور وہ جو ہے اس کے لیے جو ان کا یہ بیانیہ ہے یہ اسی ایکسٹینشن ہے جو انہوں نے یہاں گرفتار ہونے سے مقدمہ چلنے اور گرفتاری سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں. لیکن جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں, پیپل پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, یہ کیا اسٹینڈ لیں گی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے خلاف, کیونکہ یہ وقتاً فوقتاً ملٹری کے احسان مند رہی ہیں. نواز شریف صاحب کا کیریئر دیکھ لیجیے جس کے آپ کو اتنے ثبوت ملتے ہیں, اور ماضی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے فوج کا بھی ساتھ دیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اس وقت کرتی ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول سے ان کو فائدہ پہنچے یا ان کو نقصان نہ ہو کم از کم, تو پھر خاموش رہتی ہیں. یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو پی ایم ایل این کے جو رویے میں, کہ آج چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سپورٹ ہے और के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें भी इमरान खान और फौज शामिल है, तो इसलिए ये तनकीद कर रहे हैं। तो ये वक्त की मसलहत है, वरना माजी में हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब फौज के साथ नजर आए हैं। एक और चीज जो हमने बिहेवियर में देखी है कि जो हमें पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर में जो नजर आती है वो ये है कि अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट के रोल में उनके लिए कोई चैलेंज ना बने और उससे उनकी हैसियत मजबूत होगी तो वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ नजर आते, और जब भी कभी हुकूमत वक्त में और एस्टेब्लिशमेंट में नाराजगी पैदा होगी, चाहे पार्टी की हुकूमत है, अपोजिशन ने हमेशा फौज का साथ दिया है, अपनी दूसरी सियासी जमात मुखालिफ सियासी जमात का जो है वो साथ नहीं दिया। इसके भी बहुत से आपको तारीखी सबूत पाकिस्तान में मिलते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में जिस वक्त तो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, बेशतर मुल्कों में ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जाने के इम्कान हैं, ये प्रिडिक्शंस हैं। खुद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस सूरत हाल से आप समझते हैं कि मुतासर होगी फर्दर?
देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो मुश्किल हैं, कुछ तो पहले से मुश्किल चल रही थी, फिर जैसे कोरोना COVID-19 का हुआ है अमल, उससे इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है मजीद। यानी एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरी है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं, जो शहरी हैं, उनकी अपनी जाती इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। यानी पाकिस्तान में पावर्टी बढ़ी है। इस किस्म की कंफ्यूजन अगर वाकई अमली सतह पर चलती है गवर्नमेंट में और अपोजिशन में, उससे इकोनॉमी को नुकसान इस हद तक पहुंचता है कि इकोनॉमी के रिकवर करने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, या उसके लिए एक तवील अर्सा दरकार होता है, क्योंकि जब अंदर तनाजे चल रहे हो, झगड़ा चल रहे हो, तो उससे बहुत सी इन्वेस्टमेंट नहीं आती और बहुत सी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो जो कन्फ्रंट्रेशन अगर होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन माजी का हमारा तजुर्बा ये बताता है ऐसी जमातों को किसी भी अपोजिशन पार्टी को ये कभी फिक्र नहीं होती कि मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी को नुकसान पहुंचता है, तो लिहाजा वो रूलिंग पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं और हर लेवल पे चैलेंज करते हैं।
प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब, APC के इजलास से अपने टेलीफोनिक खिताब में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से जो क्रिटिसाइज किया है एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को कि सियासी और हुकूमती मामलात में उसकी मुदाखलत से मसाइल पैदा होते हैं मुल्क में, तो ये कहा जा रहा है कि खुद दो वो भी फौज और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इख्तदार में आए थे, उनको हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही, तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करके क्या हासिल करना चाहते हैं सियासी तौर पर?
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कुछ सियासतदान इस तरह के होते हैं कि वो जिस तरह भी सियासत में उनकी एंट्री हो वो उसी पे ज्यादा ठहर जाते हैं, वो अपने आप को, अपनी गलतियों को अपने वो ठीक नहीं करते। मियां नवाज शरीफ ने अगर उनका आगाज सियासत का इस तरह हुआ तो उन्होंने इस सियासत से उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ सीखा और ये समझा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और पाकिस्तान के जो लोगों के मसाइल हैं और पाकिस्तान का वजूद में आने का जो मकसद है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आइन पर अमल ना हो, और उसके बाद उन्होंने अपनी पिछली पुरानी गलतियों का ना सिर्फ रेगुलेशन किया मिसाके जमहूरियत ने, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एक कफारा भी अदा किया अपने उन गलतियों का, कभी चला वतन होके, कभी अकेले में, कभी अपनी बेटी समेत जेल जाके, और उसके बाद जो उनका ये वाला इंतजार कर रहा था इसमें उन्होंने बराह रात धरने फेज किए, बराह रात उन्होंने डॉन लीग से की, उन्होंने उसके बाद पानामा से शुरू होने वाला जो मामला था, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वजीर आजम है जिसको आइन की किताब से हट के एक ब्लैक डिक्शनरी से कुछ अल्फाज निकाल कर डिस्क्वालीफाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। सो मियां नवाज शरीफ ने कफारे भी अदा किए, उन्होंने बहुत सारी सख्तियां रखी ली, اور ایک بات اب طے ہے اور میاں صاحب نے جو اویئرنیس کریٹ کی ہے لوگوں میں, وہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کبھی پاکستان کی کسی گلی محلے چوراہے پر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان ہے یہاں پر اس طرح کی کوئی بات کیا ہی نہیں کرتا تھا, اب لوگ ہر بات سامنے نام لے کر کرتے ہیں. دیکھیے اداروں کو بلیم نہیں کیا جا رہا, اداروں کے کچھ لوگوں کو بلیم کیا جا رہا ہے, اور اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر ان لوگوں کو احتساب کریں جو ان کے ادارے کی قربانیوں اور ان کے ادارے کی کتنا بھی تباہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے 70-72 سال میں یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے. آج پاکستان کی اکانومی ہو, پاکستان کا تشخص ہو, پاکستان کی بیرونی ملک عزت ہو, آج وہ نہیں ہے. ہم سے ایک وہ ملک علیحدہ ہونے والا ملک بنگلہ دیش جو جس کو ہم بنے ہوئے ہمارے سے آدھا مدت ہوئی ہے, آج وہ ہم سے اکانومی میں آگے ہے, آج وہ ہم سے بہت ساری اور چیزوں میں آگے ہے. آج وہاں پر ایک سسٹم ورک کر رہا ہے جو کہ کسی بھی مہذب ملک میں کام کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اگر افغانستان جیسے ملک کی کرنسی بھی پاکستان سے آگے نکل جائے, جس کا مطلب ہے ہم ٹریکٹو نہیں ہیں. اور صرف یہی بات نہیں ہے, یہاں پر مڈل پرسن کا معاملہ ہے, یہاں پر نیپ اور کیا کہتے ہیں اس طرح کے قوانین کا غلط استعمال کا معاملہ ہے, یہاں پر فیصلے جو ہیں وہ ان کے بہت سارے شواہد موجود ہیں جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر اور فیصلہ ہو کر جج صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہے کہ عمل دخل نہیں ہوتا تو پھر وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتا.
اچھا.
یا پھر وہ جھوٹ بول کر یا تو بولتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا کوئی مقصد نکالنا چاہ رہا ہے. میاں نواز شریف نے پاکستان کی 70-72 سال کی تاریخ کا وہ سچ بولا ہے جو سچ جو ہے شاید پہلے لوگوں میں بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی, اور وہ اس لیے بولا ہے, اس لیے نشان دہی غلطیوں کی ہے تاکہ غلطیوں کی تصحیح کی جا سکے. اگر ہم مانیں ہی نہ کہ یہ کمی یہ کوتاہی ہمارے درمیان یا ہمارے اداروں میں ہے تو اس کو تصحیح کیسے کی جا سکتی ہے؟ معاملہ 22 کروڑ
صحیح
بے ملک کا ہے.
یہ بتائیے طلال چودھری صاحب کے مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا کہ جی ان کو کوریج نہیں دیا گیا, جب اختلافات سے آغاز ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے پی سی واقعی وہ لانچ کر سکے گی جس کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے؟
دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے عوام کی رائے اور عوام کی نظر. اگر عوام کی فکر سمجھتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے کوئی 50% کے قریب لوگ سطح غربت کی نصیب سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ آج لوگ جن کو 70-72 سال میں آٹا صرف 35 روپے کلو تک پہنچا, 2 سال میں وہ آج 76 روپے کلو, چینی 55 روپے کلو تک پہنچی قیام پاکستان سے لے کے آج تک, اور آج وہ 110 روپے کی ہے. بجلی اور گیس کے بل جس قدر بڑھائے گئے وہ پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں اتنی دفعہ نہیں پڑے, اتنا زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوا جتنا اب ہوا. سو بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی نفس, لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ کس حکومت کو مزید وقت نہیں دینا چاہتے. جو اے پی سی کی پارٹیوں میں اپنے سلامیے پہ کھڑا رہے گا وہ عوام میں اپنی جگہ بنائے رکھے گا, جو لوگ نہیں کھڑے ہوں گے وہ اپنا نقصان کرے گی. لیکن میں اس اے پی سی کے نتائج سے یہ تو توقعات کے برعکس ہوا ہے. یہاں تو وزیر جو ان کے تھے شیخ رشید جیسے بڑے سینئر وزیر, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم ٹائم فکس ہو جائے گا, لیکن یہ تو اور ہی کچھ ہو گیا. بڑا زبردست قسم کا اعلامیہ آیا, تقاریر لوگوں کی سوچ سے بھی نہیں تھی کس طرح کی ہوگی, اور کم از کم میں اپنا سال کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہوں, میری رورل کانسٹیچوئنسی ہے, اور یہاں پر لوگ سیاسی ذرا سابر سمجھے جاتے ہیں. وہ لوگ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سچ جو ہے یہ نہیں بول سکتا تھا, اور یہ بول اسی کی ہمت ہے. اور اس کے بعد کا کل تک کے جو معاملات ہیں جو اعلامیہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا اعلامیہ بھی شاید آپ نے نہ دیکھا ہو کہ اتفاق سب کے لیے اس میں بجٹ بھی ہوں گے جنرل بھی ہوں گے اس میں میڈیا بھی ہوگا سارے پاکستان کے لیے قانون ہونا چاہیے میں ساتھ جمہوریت کو نئے سرے سے دوبارہ پہ کر کے ان کے دوبارہ لوگوں کو آمادہ کرنے کی بات کی پھر ایک اور بہت بڑی بات ٹروتھ کمیشن کی بات کی کہ بھی الائنس پہلے ہم سچ بولیں گے جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ مانیں گے پھر آگے بڑھیں گے
بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کے وقت کا فردوس نقوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پریشر میں آئے گی اور گورنمنٹ کے لیے کوئی واقعی چیلنج ہے اس وقت اے پی سی سے
دیکھیے جو تحریک چلا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کوئی خاص پریشر میں اس وقت ہے کیونکہ پوری قوم کو احساس ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب کے جو کووڈ کے سلسلے میں اس میں ملک بہت بہتر حالت میں نکل گیا ہے دوسرے ممالک کے اور ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کووڈ ختم ہوا ہے لیکن آج کی تاریخ تک تو وہ فیصلے بڑے کامیاب فیصلے جہاں تک سب سے بڑا کارنامہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا جو صورتحال بڑی واضح طور سے نظر آ رہی تھی ورنہ اس ملک کا حال بھی لبنان اور گریس کی طرح ہوتا اور پھر انفلیشن بالکل ہی بے قابو ہوتی اس وقت غریب تکلیف میں ہے لیکن غریب یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو حکمران ہے یہ ان مسائل کے پیچھے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ کوئی غریب کے درد نہیں رکھتے یہ صرف اگر درد رکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو بچانے کی کوشش اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں ان کے خلاف جو عمران خان کو لائے لیکن اتنی ہمت میں ہو نہیں رہی تھی کہ وہ ان کا نام لے یہ پتا نہیں اسٹیبلشمنٹ میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نام لے کھل کے بات کرنے کی جن لوگوں میں طاقت نہ ہو بھائی اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی خلاف ہے جوڈیشری خلاف ہے خلاف ہے کس کو آپ کے کھل سے بات کیجیے اور اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس ادارے کے کوئی ہیڈ خلاف ہے تو اس ادارے کے ہیڈ کا نام دیجیے جب قیادت کے اندر اتنی مورل کریج نہ ہو کہ وہ کھل کے بات کے وہ کیا موومنٹ چلائے اور یا تو پھر اپنا بھی ٹریک ریکارڈ بڑا صاف ستھرا ہو.
اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے کہ حکومت تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق کو حکمران جماعت سے ہے اور آپ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں پروونشل اسمبلی میں. حکومت اس وقت کتنا پریشر میں محسوس کر رہی ہے جبکہ اس کی عددی برتری معمولی سی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو بالکل نہیں ہے بلکہ اقلیتی پارٹی ہے. آپ کتنا پریشر میں محسوس کر رہے ہیں خود کو کہ عددی اعتبار سے کمی کے سبب کیا نو کانفیڈینس آ سکتا ہے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟
ایک تو یہ کہ الیکشنز بڑی مہنگی ایکسرسائز ہوتی ہے کسی کے لیے اور فزیکلی بھی اور فائنینشلی کوئی وہ اتنی آسان ایکسرسائز نو بڈی وانٹس ارلی الیکشن جتنا سیاستدان ہوتا ہے وہ سیبر ریکلنگ تو ضرور کرتے ہیں بٹ زمینی طور پہ وہ چاہتے ہیں یہ جو گیزر بکیاں ہیں کہ جی ہم ریزائن کر دیں گے یہ کوئی ریزائن کرنے کی بات اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو تھرو کرنا بہت مشکل کام ہے. اس سے کہ ملک نظام اور اس کے لیے آپ کو ایک لیول آف پاپولیرٹی اور لیڈرشپ بھی چاہیے. لندن سے بیٹھ کے یہ کام نہیں ہونے والا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ قوم کھڑی ہے یا یہ ہے کہ جی وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو جن لوگوں نے پیپلز پارٹی جیسی جماعت جس میں اتنے شہید تھے ان کو سکوڑ سکوڑ کے اندرون سن لیا ہے وہ کون سا قومی موومنٹ چلا گئے؟ وہ بھائی یہ خاندانی پارٹیاں ہیں یہ جمہوریت پسند کہاں سے نظر آتی اور ماضی میں جب تک یہ بینیفیشری تھے سسٹم کا یہ سسٹم کو سپورٹ کر رہے تھے کبھی انہیں نے تبدیل تو کیا ہی نہیں نظام ورنہ ان کو کتنے موقع ملے. یہ مسائل تو اپنی جگہ
ملک میں جو مہنگائی کی اور بجلی کی قلت اور یہ صورتحال جو ہے عوام تو پریشان تو ہیں اس سے حکومت کا کیا جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے؟
دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو انسان کے اعمال اس کے سامنے آئی جاتے ہیں ملکوں کے بھی اعمال ملک کے سامنے آتے ہیں جب آپ قرضہ اس حد تک لے لیں کہ آپ قرضہ واپس کرنے کی شکت نہ رکھتے ہوں اور اس کو بھی واپس کرنے کے لیے اور قرضہ لیں تو آپ کو کس قسم کے مسائل آئیں گے. ہم سچ بول رہے ہیں, یہی مشکل ہے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, سوشل نیٹ کو بڑھا دیا. آپ دیکھیے پناہ کا پروگرام ہے, ایمرجنسی کیش پروگرام ہے, ساس اسکالرشپ پروگرام ہے, کامیاب جوان پروگرام ہے. جتنا بڑا سوشل نیٹ کا پروگرام اس وقت ہے اس سے پہلے کبھی. ملک کے اندر امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے جو کنسٹرکشن پیکج دیا گیا اس سے پہلے کبھی تاریخ میں اتنا اچھا پیکج دیا گیا. ٹوریزم جو کہ ایک بڑی انڈسٹری ہو سکتی ہے, یہ کووڈ نہیں آتا تو پاکستان کو جو ایک امیج تھا کہ ٹیرر سپورٹنگ کنٹری ہے اس کا ایک سافٹ امیج اسٹیبلش کیا اور ٹوریزم کی ڈیسٹینیشن نمبر ون پاکستان کو ڈکلیئر کرایا. آپ جس فیلڈ میں دیکھتے جائیں گے تو روم واز ناٹ بلڈ کنٹری. خرابی اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کسی کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہوتا کہ اس کو درست کر لیا جائے. آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ ملک کے خزانے میں اتنی کم رقم تھی کہ وہ قسط نہیں دے سکتی. جا کے $16 بلین جمع کیے سارے لوگوں سے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے, ورنہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹی تھی وہ اتنی سخت تھی کہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا. فری فلوٹ مانگ رہے تھے کرنسی کا. تو جب آپ ڈیویلیویشن کرنسی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو مہنگائی تو آتی ہے لیکن غریب کا قصور نہیں ہے. غریب کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ سوشل نیٹ سے سپورٹ کیا جاتا ہے.
جناب بہت شکریہ آپ کا. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. یہ کرونا کا دور ہے, اس وائرس کا جس نے نہ صرف دنیا کے انداز و اطوار کو بدل دیا ہے بلکہ ماہرین کے بقول آنے والے وقت میں بھی دنیا میں کام کرنے کے انداز تبدیل ہو کر رہ جائیں گے. ایسے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے. اجلاس کس طرح گزشتہ اجلاسوں سے مختلف ہوگا اور اس کے سیاسی اور معاشی اثرات کیا اسی طرح ہوں گے جیسے سابقہ اجلاسوں کے ہوتے تھے, یہ جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کے واسطے دعوت دی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر جناب منیر اکرم کو اور معروف تجزیہ کار اور نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے جناب جہانگیر خٹک کو. منیر اکرم صاحب, یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا کرونا وائرس کی زد میں ہے, کسی بھی ملک میں دوسرے ملک سے آنے والوں کو قرنطینہ کی پابندی کرنی پڑتی ہے, تو اسے آپ گزشتہ 74 اجلاسوں سے کتنا اور کس انداز میں مختلف دیکھ رہے ہیں؟
جی آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایک یونیک سرکمسٹانسز میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کہ ہائبرڈ جنرل اسمبلی ہو رہی ہے جس میں کس حد تک فزیکل پارٹیسپیشن ہوگی اور کافی حد تک جو اسپیشلی جو لیڈران ہیں ان کی پارٹیسپیشن ویڈیو لنک سے ہوگی, ویڈیو میسیجز ان کی تقریریں ویڈیو میسیجز سے پڑھی جائیں گی. تو ایک بہت مختلف قسم کا یہ جنرل اسمبلی ہے اس وقت.
کرونا امپیکٹڈ,
ہاں جی کرونا امپیکٹڈ. اور یہاں تو جو یو ایس اتھارٹیز نے ہمیں بتایا چند دن پہلے اسمبلی سے کہ جو بھی یہاں آئے گا باہر سے نیو یارک آئے گا تو اسے 14 دن کی کوارنٹین کرنی ہوگی. تو اس وجہ سے آپ تو جانتے ہیں کہ ہیڈز آف اسٹیٹ اور فار منسٹرز وغیرہ جو ہیں وہ 14 دن کی کوارنٹین تو نہیں سہ سکتے ہیں
جی.
تو اس لیے اب ان کی پارٹیسپیشن زیادہ تر بس ویڈیو لنک سے ہوگی اور ویڈیو میسیجز میں ان کی تقریریں ہوں گی. پر اس سے جو کاؤنٹر ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبھی اب تقریر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ویڈیو سے ہو رہی ہے. تو 140 کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے ہیں اس جنرل ڈبیٹ میں, تو اٹ از دا لارجسٹ پارٹیسپیشن آف ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ ہیڈز آف گورنمنٹ ان ہسٹری آف دی یونائیٹڈ نیشن.
منیر رقم صاحب, پاکستان کا ریپرزنٹیشن کس طرح سے ہوگا؟ پرائم منسٹر کی تقریر ہوگی؟
جی جی, ہماری کافی انٹینسو پارٹیسپیشن ہوگی یہاں, کیونکہ جنرل اسمبلی کا جو جنرل ڈبیٹ ہے اس میں تو پرائم منسٹر عمران خان بولیں گے 25 تاریخ کو ویڈیو کے تحت, اور اس کے علاوہ کافی ساری اور یہاں سائڈ ایونٹس کہہ لیں جو ہو رہی ہیں, اس میں بھی وہ شرکت کریں گے
ورچوئل.
تو جیسے کہ ہاں ورچوئلی ہوگی, تو اب اس میں ایک تو یہ الیسٹ فائنینسنگ کے اوپر, الیسٹ فائنینشیل فلوز کے اوپر ان کی وہ بولیں گے نورویجن پرائم منسٹر کے ساتھ وہ شرکت کریں گے اس میں, وہ ہے 28 تاریخ کو. پھر یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے ایک فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو لیا تھا جمیکا اور کینیڈا کے ساتھ, تو اس کی بھی سمٹ ہوگی, اس میں ہم کو لیڈ کر رہے تھے یہ ایک ڈیٹ کی ڈسکشن پہ, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے وہ جو ڈیٹ ریلیف پہ انیشیٹو لیا تھا تو ہم اس کو بھی کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس میں بھی وہ شرکت کریں گے 29th کو, وہ سمٹ ہوگی فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کی. اور پھر 30 تاریخ کو ایک بایو ڈائیورسٹی سمٹ ہے جس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوگی, وہ ایک پینل ڈسکشن ہوگی جس میں چانسلر مرکل اور ہمارے پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے اس پینل کو, تو وہاں بھی ہوگی.
مین تھیم کیا ہوگا ان کی تقریر کا؟
مین تھیم جو جنرل ڈبیٹ میں جو ہے وہ تو جو نیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو وہ جو ہماری یوزول جو ہماری تھیمز ہوتی ہیں, کشمیر ہوگا اس میں افغانستان ہوگا, اس میں جو اسلاموفوبیا پہ جو کہتے ہیں جو ہمارے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے, اس کے علاوہ جو ہمارا یہ دوسرے موضوع ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر, SDGs کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, ان سب چیزوں پہ وہ بات کریں گے.
اچھا منیر اکرم صاحب, جو اجلاس اب تک ہو چکے ہیں ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر سارے لوگ گیدر ہوتے تھے, اس دفعہ ورچوئل ہوگا, کیا اس کے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے ایک ایسی دنیا میں جو اس وقت بہت سارے مسائل میں بہت سارے کانفلکٹس میں الجھی ہوئی ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟
ضرور کس حد تک تو فرق پڑے گا, کیونکہ جو انٹر ایکٹیو ڈپلومیسی ہو سکتی تھی جب فزیکلی لیڈران یہاں ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں کافی ساری موقع ایک مل جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا, اب اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا نہیں ہوتا, وہ کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے وہ انٹریکشن سے, تو وہ نہیں ہو سکے گی. پر آج کل کے زمانے میں اب ایسے ہو گیا ہے کہ کافی ساری چیزیں یہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں, اور یہ جو ورچوئل میٹنگز نہ صرف یہ تقریروں کے لیے ہو رہی ہیں پر آج کل بہت سارے لیڈران آپس میں بھی ورچولی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت سارے جو ان کے کالیگز ہیں ان سے بھی وہ کافی انٹینسولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ورچوئل میٹنگز اور انٹرنیٹ کے تحت, تو وہ انٹریکشن بند نہیں ہوئی ہے, اب انٹرنیٹ پہ obviously jo interaction hoti hai it is not the same as the physical interaction but later on aapas mein baat cheet
communicate karte hain
ek hone ho rahi hain virtual meetings ho
rahi kya aap is samajhte hain ki jo corona ke bare mein is waqt khabrein hain khas taur par WHO jis andaaz mein guftugu kar raha hai to ye pattern jo hai future ka pattern yahi rahega ya tabdili aa sakti hai isme
نہیں جی میرے خیال میں کہ obviously کہ اس طرح سے تو ڈپلومیسی سسٹین نہیں کر سکتے یہ ایک ایمرجنسی میں تو ٹھیک ہے یہ ہائبرڈ قسم کا یہ سیشن ہو رہا ہے پر آگے اگر کچھ یہ ویکسین آ جائے وائرس کا ڈر نہ ہو تو میرے خیال میں گو بیک مور اور لیس ٹو دی نارمل پر جو یہ انٹرنیٹ ڈپلومیسی ایک راستہ نکل گیا ہے تو یہ تو جاری رہے گا بٹ آئی تھنک اٹ ول بی اے سپلیمنٹ ناٹ اے ریپلیسمنٹ
بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا جہانگیر خٹک صاحب یہ فرمائیے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس شروع ہو چکا ہے لیکن جو کرونا کا پوری دنیا پر اثر ہے وہ اقوام متحدہ جیسے ادارے میں بھی اب جھلک رہا ہے کہ یہ تقریباً ورچوئل سیشن ہوگا اور جو ہیڈ آف دی سٹیٹس ہیں گورنمنٹ آفیشلز ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں باتیں نکلتی ہیں کام ہوتے ہیں اور دنیا کے حالات کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے اس انداز میں نہیں ہوگا کیا فرق پڑ جائے گا اس سینریو سے
بہت شکریہ جعفری صاحب دیکھیے بے شک کہ کرونا وائرس نے ہماری دنیا کو بدل دی ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیا ہے ہماری طرز سیاست کو کافی ملکوں میں بدل دی ہے جس کے اثرات ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی نظر آنے والا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس نے ایک ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جس میں چونکہ ہم تمام چیزیں جو اکثر یہ تمام تو میں نہیں کہوں گا لیکن اکثر چیزیں ہم مختلف انداز میں یا نئے انداز میں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اس کے نتائج یا وہ کس قسم کا نظر آئے گا اس کے حوالے سے جو شبیہ بنتی ہے وہ کافی صاف نہیں ہے لیکن اب تک جو اقوام متحدہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ گرچہ ان پرسن یا خود شخصی طور پر اگر کوئی شخص یا کوئی سربراہ مملکت یا حکومت اجلاس میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اکثر نے اعلان کیا کہ وہ نہیں جائیں گے صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید خود شخصی طور پر اجلاس میں شرکت نہ کریں بلکہ ورچوئل یا انٹرنیٹ کے راستے اپنا پیغام بھیجوائیں یا تقریر کریں جو بھی ہو اس کا اثر تو ظاہر ہے ہوگا کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جتنی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے وہ میرا خیال ہے تقاریر سے زیادہ ہوتی ہے یعنی جتنے بھی سربراہ مملکت و حکومت یا ان کے نمائندے نیو یارک جب تشریف لاتے ہیں تو اس کا مقصد نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کو اس بین الاقوامی اسٹیج پر پیش کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سفارتکاری ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں ہر ملک اپنا ایجنڈا رکھتا ہے ہر ملک اپنے سفارتی اہداف رکھتا ہے اور جنرل اسمبلی ہر سال ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس سے ہر سفارتکار فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو ایک تو مجھے بڑا نقصان جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخصی ملاقاتیں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی پھر جو اقوام متحدہ کے جو ایوانوں میں جو آپ کو گرما گرمی نظر آتی ہے دنیا جہان کا پریس موجود ہوتا ہے دنیا جہان کے لیڈران موجود ہوتے ہیں مینہٹن میں زبردست قسم کا ایک آپ کو ہلچل نظر آتی ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گی
اکنامک امپیکٹ بھی ہوگا اس کا
بہت زیادہ اکنامک امپیکٹ ہوگا دیکھیے آپ یہاں پر تو ہر ملک کا ڈیلیگیشن کے ساتھ دسیوں یا بعض اوقات سینکڑوں افراد اپنے ساتھ وہ آتے ہیں یہاں پر رہتے بھی ہیں یہاں پر وہ جو ہے شاپنگ بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں نیو یارک شہر میں تقریباً جو ہوٹلز ہیں وہاں پر نیو یارک شہر میں 120,000 ہوٹل رومز اویلیبل ہیں ابھی جب سے کرونا آیا ہے ہوٹلوں کی اکثریت بند پڑی ہے تو ان کا کاروبار ویسے ہی تباہ ہے اور ایک جو بہت سارے ہوٹلز کا یہ امید تھی ان کی یہ کہ شاید اقوام متحدہ کے اجلاس میں ان کو یہ موقع ملے کہ ان کے کچھ نئے گیسٹ آئیں اور ان کو کچھ نہ کچھ پیسے ملے اس سے کچھ آمدنی ہو تو وہ آمدنی بھی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہے اور پھر اس کا پولیٹیکل امپیکٹ شاید اس سے بھی بڑھا ہے کیونکہ دنیا میں دیکھیے بہت زیادہ تقسیم ہے, دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت, بہت بڑے بڑے معاہدے بھی ہوئے ہیں, بہت بہت بڑی بڑی یو نو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان کے اوپر کافی کچھ یو نو ہو رہا ہے اور بہت سے بہت کچھ ہونے کی امید ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ جو جس سفارتکاری میں ہم کچھ گرمی اور تحریک دیکھنا چاہتے تھے یا جو نظر آنی تھی, وہ تحریک میرا خیال ہے کہ وہ کرونا نے کافی حد تک روک دی ہے. یہ ساری کی ساری کافی چیزیں منجمد ہو گئی ہیں, ہمیں تقاریر بالکل اسی طرح سنائی دیں گی کہ جس طرح کوئی ٹی وی کا پروگرام چلتا ہے اور کوئی بھی سربراہ مملکت یا حکومت اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے کیمرے کے سامنے اور پھر ان کا نمائندہ یہاں پر اس کو انٹروڈیوس کرے گا اور اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی میں وہ تکلیف چلا دی جائے گی. تو اس کا جو وہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ظاہر حتمی رائے تو اس لیے نہیں دی سکتی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں اس حقیقت کا سامنا ہے, لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے جو شخصی طور پر موجودگی کے ذریعے جو پیغام رسانی ہوتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے, خصوصاً سفارتکاری کے ذریعے, ورنہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ دو سربراہ مملکت کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا, بات ہوئی, یہ ہوا, لیکن جو پریس کے سامنے آتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جو شخصی ملاقاتوں میں نظر آتا ہے. تو اس لیے اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا.
جی, دنیا مسائل سے اس وقت گھری ہوئی ہے اور اس صورت میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو سربراہان مملکت ہیں, جو دنیا کے کاموں کو چلانے والے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, وہ آپس میں ملیں, بالمشافہ گفتگو, بالمشافہ ملاقاتیں ان میں اور ٹیلیفونک کنورسیشنز میں یا آن لائن بات کرنے میں تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل جو اس وقت زیر غور ہیں یا الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھانے میں مزید وقت لگے گا, تاخیر ہوگی؟
مجھے لگتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر بات چیت ہو رہی ہے, جن پر کافی پروگرس ہو رہی ہے, اس پر تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر ہوگا. جس طرح فرض کے میں بات ذکر کروں افغان امن عمل کا, بات چیت ہو رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اس پر کوئی وہ ہوگا اثر ہوگا, یا اسی طرح جو باقی عالمی مسائل میں جو چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں جہاں پر کہ کچھ نہ کچھ سفارتکاری ہو رہی ہے, لیکن باقی چیزوں میں جس میں کہ سب سے بڑی جو شراکت داری ہے جسے ہم ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں, کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو عالمی بھائی چارہ جسے ہم کہتے ہیں, کہ جس میں مختلف ممالک مل کر غربت کے خلاف لڑتے ہیں, یہ وبا جو پوری دنیا میں آئی ہے اس کے خلاف میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اجتماع, ایک بہت بڑا موقع بھی ہے کہ جو عالمی سطح پر دیکھیے ویکسین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت اور اس میں ویکسین نیشنلزم کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تو اقوام متحدہ جیسے فورمز یہ لوگوں کو مختلف خصوصاً جو غریب ممالک ہیں ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آ کر اپنا نقطۂ نظر پیش کریں اور سوالات اٹھائیں اور کوشش یہ کریں کہ جو عالمی بھائی چارہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی ویکسین آتی ہے تو اس کے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کوئی عالمی سطح پر اس پر بحث کی جائے, کیونکہ دیکھیے اس وقت تو
اور لائے عمل طے کیا جائے,
سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. بے شک یہی موقع ہے, تو اس میں اگر آپ شخصی ملاقاتیں ہوں تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ بہت بہت زیادہ مختلف ہوگا. یہاں پر چونکہ ہم ریکارڈیڈ تقریریں سنیں گے, انسٹنٹ ریئیکشن فوراً نہیں آئیں گے, لوگوں کی جو شخصی جو 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 مختلف سربراہان مملکت کی جو شخصی ملاقاتیں پہلے سے کی جاتی ہیں یعنی ان کا پروگرام بنایا جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, تو بہت زیادہ اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی جس طرح اس وبا نے ہر ایک چیز کو مختلف شعبوں میں ایک سلو ڈاؤن لایا ہوا ہے اس کو بھی شاید آئے.
جہانگیر خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب موضوع ہے افغانستان کا, جہاں دوحہ میں ایک ہفتے سے زیادہ عرصے میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے نہیں ہو سکا ہے. کیا اسباب ہیں؟ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے افغان امور کے ممتاز ماہر ڈاکٹر حسین یاسا اور پاکستان میں سیکیورٹی کے ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کو. ڈاکٹر یاسا, یہ بتائیے کہ تشدد جاری ہے افغانستان میں اور ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, ابھی تک دونوں فریق افغان گورنمنٹ اور طالبان ایجنڈے پر بھی رضامندی ہو سکے ہیں. کیا صورتحال بن رہی ہے
جعفری صاحب؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بار بار اس مسئلے پہ بہت سے تجزیہ نگاروں نے جو ہے بہت سی باتیں کہی, اور جو مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ تبھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے, اور اسی بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعاً مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک ہفتے میں وہ اپنے جو ہونے والا جلسہ ہے اس کا ایجنڈا اور اس کا جو گراؤنڈ پرنسپل ہے کہ کس طرح پروسیڈنگ ہو میٹنگ کا, اس پہ وہ ابھی تک وہ موافقہ نہیں کر سکے تھے. لیکن بہر صورت کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ زیادہ اچھی میٹنگ نہیں تھی, اور خصوصاً دو حوالوں سے, ایک سیز فائر کے حوالے سے اور ایک دوسرا جو افغانستان میں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کے پرسنل یا فیملی لا کے حوالے سے جو باتیں ہوئی وہ بہت زیادہ مثبت نہیں تھی.
ان میں کس کا کیا موقف تھا؟
یہ ہے اس میں یہ جعفری صاحب کہ افغانستان کے جو افغانستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 130 اور 131 اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہر صورت اسلام جو ہے وہ تو شروع سے ہی کانسٹیٹیوشن سے آتا ہے کہ اسلام ہمارا آفیشیل دین ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو پرسنل جو لاز ہیں وہ کس فقہ کے تحت ہونے چاہیے. تو جو ہمارا جو جو اس وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں دو آرٹیکل کہتے ہیں کہ اگر دو بڑے مذاہب جو افغانستان میں ہیں جو بڑے سیکٹس ہیں اس میں ایک افغانستان کی جو ڈومیننٹ میجورٹی ہے وہ حنفی فقہ کے فالوورز ہیں, اور اس کے بعد 20% کے آس پاس جو ہیں وہ کچھ اوپر کچھ نیچے جو ہے وہ جعفری اور شیعہ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ شیعہ پرسنل لا کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایک پرسنل لا بھی ہے جس کو 2009 میں پارلیمنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا تھا اور کرزائی صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا, شیعہ پرسنل یا فیملی لا. تو اس میں یہ جو کل جو باتیں ہوئی وہ طالبان جو ہے اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو صرف ایک کی فقہ کے انڈر جو ہے وہ زندگی کرنا پڑے گا, جو کہ میرے خیال سے تھوڑی سی وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اگر کسی ایریا میں اگر کسی بھی فقہ کے لوگ یا مذہب کے لوگ اگر میجورٹی میں رہتے ہیں, اگر وہ اپنے مسائل کو اپنے ہی فقہ اور عقائد کے حساب سے اپنے فیملی لاس کے حساب سے اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں طالبان کو مسئلہ کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں
آتا. اچھا دوسرا یہ کہ تشدد کے بارے میں ابھی تک دیکھیں, افغان ایئر فورس نے بمبارٹمنٹ کیا ہے, اس میں لوگ مارے گئے ہیں, طالبان بھی تشدد جاری رکھے ہوئے ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ دونوں جانب سے تشدد ہو رہا ہے اور دونوں ہی کہتے ہیں
طالبان کا تو وہ تو اس طرف سے جو ڈیلیگیشن جو گیا ہے ڈیلیگیشن میں اس کا پرائم جو ڈیمانڈ ہے میٹنگ کے لیے وہ سیز فائر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن طالبان جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے, ایٹ اے ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے, بہت سارے دوسرے ریجنل اسٹیک ہولڈرس کو انہوں نے انگیج کیا ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ بڑے گھمسان کی جنگ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, ایون ان علاقوں میں جہاں پہ کسی بھی حکومت کی موجودگی نہیں ہے, وہاں پہ حکومت کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کچھ, لیکن وہ جو ہے انٹر کمیونٹی تسل کو جو ہے ہوا دے رہے ہیں, وہاں پہ حملے کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب سے سنسیئرٹی پائی جاتی ہے, خاص طور پر ایسے میں جبکہ ضلع میں خلیلزاد صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, امریکہ ہول ہارٹیڈلی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے, آخر وہ اسپائلر کون سے ہیں جو اس کو نہیں ہونے دے رہے؟
یہ پروسیس جو ہے بجائے اس کے بہت ہی زیادہ نیچرل ہو, طبیعی ہو, کچھ میکینیکل لگتا ہے, تو اس میں جو ہے ایک جو ریئل پیس پروسیس ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سر کے دل سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں آپس میں امن کرنا ہوگا. تو اب یہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے پیس پروسیس, ایک طرف گھمسان کی جنگ چل رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ لوگ وہاں پہ دوحا میں میٹنگ کر رہے ہیں. اب اسپوائلر میں یہ ہے کہ میں اس طرح نہیں کہوں گا کہ یہ جو ڈیلیگیشن کابل سے گئی اس میں سارے جو ہیں وہ اسپائلر ہیں, کیونکہ وہ ڈیلیگیشن صرف حکومت کا ڈیلیگیشن نہیں ہے, اس میں جو ہے افغانستان کے مختلف بڑی پارٹیوں کے جو کہ مختلف کانسٹیٹیوئنسیز کی عمدہ طور پر جو نمائندگی کرتے ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز, اس میں حکومت کے بھی لوگ شامل ہیں. اب جو ہے جو مین ڈیمانڈ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کو وہ کہہ رہے ہیں, کچھ کو وہ طالبان جو بڑے محتاط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی باتیں آہستہ آہستہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو انہیں اپنی باتیں کہنی ہے, ٹیبل پہ لانا ہوگا انہیں اپنی باتیں. تو وہ جو ہے ان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ غنی صاحب استعفیٰ دیں اور ان کے بجائے ایک انٹریم ایڈمنسٹریشن آئے جو کہ سب کچھ جو ہے وہ زیرو سے دوبارہ شروع ہو, کانسٹیٹیوشن دوبارہ بنے, سارا نظام سارا پولیٹیکل سسٹم سب کچھ دوبارہ بنے. پھر غنی صاحب جو ہے وہ کسی طور پہ بھی آمادہ نہیں اس مسئلے کو جو ہے طول دینا چاہتے ہیں اس میں, اسی لیے انہوں نے جو ہے یہ جو ڈیلیگیشن جو کابل سے جو لوگ گئے اس ڈیلیگیشن میں ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کابل کی طرف سے یا اس سسٹم کی طرف سے جو ہے مکمل طور پر جو بھی ان کی سوابدیدی جو اختیارات وہاں پہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ پرابلم ہیں,
مگر اختیارات تو ڈاکٹر عبداللہ کے پاس ہیں جو کہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں جو مذاکرات کر رہا ہے, تو وہ اپنے اختیارات استعمال کیوں نہیں کر رہے؟
دیکھیے ڈاکٹر عبداللہ کے پاس بھی اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں, کیونکہ وہ جو ایگریمنٹ ڈاکٹر عبداللہ اور غنی صاحب کے درمیان ہوا ہے اس میں بھی جو ہے بالآخر ڈاکٹر عبداللہ ہیڈ ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کاؤنسل کے, تو اب اور نیشنل ریکنسیلیشن کاؤنسل جو ہے وہ جواب دہ ہے پریزیڈنٹ کو, یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ اپنی سطح پر کچھ ایک انتہائی فیصلہ نہیں کر سکتے, بہر صورت انہیں پلٹ کے پھر غنی کے پاس جانا پڑے گا, یہ ایک اس میں ایک پیچیدگی ہے, اور غنی صاحب جو ہے وہ حاضر نہیں ہے اتنی جلدی دستبردار ہونے کے لیے.
اچھا یہ اور فرمائیے کہ امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہے اور کانگریس کا انتخاب ہے وہ بہت قریب ہے, 3 نومبر کو انتخاب ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انتخاب سے پہلے یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کسی نتیجے پر پہنچ سکے گا؟
دیکھیں آپ کو پتا ہے جعفری صاحب کے ہر ٹریڈیشنلی ہر امریکی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں دو ایشوز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, ایک ان کا اندرونی جو اقتصادی محور ہے, زیادہ ان کے جو اندرونی جو انٹرنل ڈائمنشن جو ہوتا ہے اس کے الیکشن کی پولیٹکس کا, اور دوسرا جو ہے ان کی فورن پالیسی ہوتی ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں جب سے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کے دور میں ابھی تک ٹرمپ صاحب نے کسی بھی جو ایکٹیو لڑائی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے خلاف نہیں کی ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو یہ جو اسرائیل اور عرب کنٹریز کے درمیان جو ایک تفاہم کی فضا چل رہی ہے وہ بھی اس کو ایک اچیومنٹ کے طور پر یوز کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان سے اپنے فوجی واپس لائیں گے, انہوں نے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم افغانستان میں امن قائم کریں گے, تو بہر صورت یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی فوجیوں کو لے جا رہے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے وہاں پہ امن کا قیام ہو تو وہ بہت اچھی بات ہوگی, لیکن جو میں یہ پروسیس دیکھ رہا ہوں یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے انتخابات سے پہلے ختم ہو. بہر صورت ٹرمپ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص تعداد کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے فوجیوں کو نکال رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ایئر مئی اپریل تک میں اپنے سارے فوجی نکال لوں گا, تو وہ جو اپنا امریکی عوام سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آیا افغانستان میں امن ہوگا کہ نہیں, یہ جو ہے میرے خیال سے ٹرمپ صاحب کے وعدوں میں جو ہے وہ میرے خیال سے شامل نہیں تھا.
ڈاکٹر حسین یاسا بہت شکریہ. بریگیڈیئر عمران ملک یہ فرمائیے کہ افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے دونوں جانب سے, حکومت بھی بمبارڈمنٹ کر رہی ہے طالبان بھی تشدد کر رہے ہیں اور دوحا میں ابھی تک کو ایجنڈا بھی فائنلائز نہیں ہوا ہے, کیا اس وقت تو ریجنل پلیئرز کوئی اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟
میرے خیال میں اس وقت جو افغان طالبان اور نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے درمیان جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ ٹائم پہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ایشوز وہ ریزالو کر رہے ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ان میں بہت جلد نتائج کی میرے خیال میں ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنلٹی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کو ایک اور چیز کا بھی انتظار ہے, وہ ہے امریکہ کے الیکشن جو ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کنٹینیوٹی آف یو ایس پالیسیز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی افغانستان کے اندر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انقریب اور فوجی یہاں سے نکال لیں گے, مگر پھر بھی تقریباً 4,000 فوجی جو کہ تقریباً بریگیڈ سے زیادہ بنتا ہے وہ افغانستان میں موجود رہے گی اگلے سال کے شروع تک تو کم از کم. تو شاید ایک یہ ان نون فیکٹر ہے جس کے لیے نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ٹائم ٹینگ کرنا چاہتی ہے کہ معاملات کلیئر ہو جائیں کہ اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اور اس کی ترجیحات کیا ہوں گی اور اس کی پالیسیز کیا ہوں گی. تو شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں سارے پروسیس کو. رہی بات وہاں پر تشدد کی افغانستان کے اندر, تو وہ جب یہ نیگوسیشن ہو رہے ہیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ میرے خیال میں ایسی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آنا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنی نیگوسیٹنگ پاور جو ہے یا پوزیشن جو ہے اس کو وہ بہتر کر سکیں. تو یہی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو اگر وہ نیگوسیٹنگ ٹیبل میں بیٹھے تو عام طور پر تو ان کو ایک قسم کا سیز فائر کر ہی لینا چاہیے تھا. اب رہی بات ریجنل پلیئرس کی, تو ریجنل پلیئرس کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں اس میں ڈیفینیٹلی, اور سب سے بڑا ریجنل پلیئر جو اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے وہ تو پاکستان خود ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچے, پیسفلی پہنچے افغانستان میں. امن افغانستان میں آئے گا تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا, پاکستان کے بھی بارڈر ایریاز جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہو جائیں گے اور پرامن ہو جائیں گے.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, کیا یہ عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟
ان کو آپس میں کر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہی پڑے گا, اور اگر یہ ٹوٹلی ڈیسٹیبلائز ہو جاتے ہیں وہی دوبارہ سے جو فیکشن جو ہیں وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, طالبان جو ہیں وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے خلاف پھر سے برسے ٹکر ہو جاتے ہیں, وہ تمام ٹیررسٹ گروپس جو ہیں جس کو میں ٹیررزم سینٹرل کہتا ہوں افغانستان کے اندر, جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے, آئی ایس ہے, جماعت الاحرار ہے, اور یہ القاعدہ کے ریمننٹس ہیں, اور اسلامک موومنٹ ہیں, اور اس قسم کے اور بھی جو ہیں وہ بھی برسر پیکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو وار لارڈز ہیں, جو معافی بز ہیں, یہ اگر سب وہاں پہ اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی فیفٹنگز یا چھوٹے چھوٹے ریاستیں بنانے کی کوشش کریں گے یا وہ علاقے ایسے بنائیں گے جن میں ان کا اپنا اثر اور رسوخ ہو, ان کی اپنی حکومت, تو یہ بالکل بیلبنائزیشن آف افغانستان ہو جائے گا, افغانستان ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, اور جس کی لاٹھی اس کی بحث کے معاملے کے مسئلے کس کے تحت لوگ اپنی اپنی حکومتیں ہیں جو وہ قائم کرنے کی کریں گے, تو وہ ڈیزاسٹرس فار افغانستان اگر یہ پروسیس جو ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں امریکہ, پاکستان, چائنا, رشیا, ایران, ہم سب ٹرسٹ یہی ہے کہ یہ سپورٹ کریں, اس کو کامیاب کریں, جیسے بھی وہ چاہتے ہیں, جیسے بھی وہ کانسٹیٹیوشن افغان چاہتے ہیں وہ بنائیں, اور اس کے مطابق ایک وہ ایسی حکومت کابل میں مارتے وجود میں آئے جس کا کنٹرول جو ہے, جس کی رٹ جو ہے پورے افغانستان کے اوپر ہو اور تمام لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے یہ اس پروسیس کو کامیاب نہ کیا تو وہ واقعتاً اپنی قوم کے ساتھ بہت بڑا جرم کر رہے ہوں گے. میرے خیال میں افغانیوں کو بھی اس بات کا اتفاق ہے, اور وہ یقیناً یہی چاہیں گے کہ اگر بھی 40 سال بعد امن آئے اور وہ بھی ایک بھرپور کامیاب زندگی.
بہت شکریہ بریگیڈیئر ملک آپ کا. ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان میں امن کے امکانات کے اوپر, اور اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بیچ کے روز ریکارڈ کیا گیا.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس شافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے.
پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں.